پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دی کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، البشیر النذیر، السراج المنیر، الطہر الطاہر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاہر، المنصور المؤید، المصطفى الامجد، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين۔ قیام عاشورا کے حوالے سے روزانہ کوشش یہی ہے کہ مولا کے پیام کی طرف اشارہ کروں۔ آپ نے اپنے اس قیام کے حوالے سے سب سے بڑا مقصد، اس قیام کا سب سے بڑا ہدف امر معروف اور نہی از منکر اور اصلاح امت قرار دیا۔ فرمایا انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وان اسیر بسیرت جدی و ابی وان آمر بالمعروف وانہ عن المنکر۔ میں خودخواہی کے لیے، طغیان اور سرکشی کے لیے، فساد اور فتنہ پھیلانے کے لیے، خرابیاں پیدا کرنے کے لیے نہیں نکلا ہوں۔ عام طور پر بشر کی جنگیں، قیام، تحریکوں کا یہی مقاصد ہوتے ہیں، اگرچہ زبان سے کچھ اور کہتے ہیں لیکن مقصد اصلی خودخواہی، فتنہ، فساد، سرکشی عام طور پر بشر کی تحریکوں میں محرک اصلی ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے ان اہداف اور مقاصد کے پیش نظر قیام نہیں کیا ہے، میرا مدینہ سے نکلنا، مکہ سے نکلنے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ، میں نکلا ہوں اصلاح کے طلب میں، اصلاح کے طلب میں۔ آپ یہ بھی نہیں فرماتے میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، فرماتے کہ اصلاح کے طلب میں نکل رہا ہوں، یعنی اصلاح کی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پہلے سے نتیجہ معلوم ہو کہ میری یہ تحریک کامیاب ہوگی، میں اصلاح کر سکوں گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ خدا کے بندے ہیں، آپ کی ذمہ داری اصلاح ہے، جامعہ ہے، معاشرے کا اصلاح ہے، امت کا اصلاح ہے، تو اس کے لیے نکلو آپ، نتیجہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اس دنیا کے نظام آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، بہت سے عوامل اور اسباب مؤثر ہوتے ہیں۔ تو آپ کی ذمہ داری اصلاح کے طلب کے لیے نکلنا، اصلاح کے لیے کوشش کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ معصومین اسوہ حسنہ ہے، وہ جب کوئی کارنامہ انجام دیتے ہیں، اپنے خدا نے جو ان کو غیب کی خبر سے آگاہ کیا ہے اس کے مطابق انجام نہیں دیتے ہیں، کیونکہ وہ اسوہ حسنہ ہے۔ اسی لیے عام معاشرے کے قوانین کے مطابق، معاشرے کے اصولوں کے مطابق، تاریخ کے اصولوں قوانین کے مطابق انجام دیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے اسوہ بن سکے، ورنہ اگر علم غیب کی بنا پر انجام دے اور صرف معجزہ اور کرامت کے راستے سے انجام دے تو ہم یہی عرض کریں گے مولا نہ ہمارے پاس علم غیب تھا اور نہ ہمارے پاس اعجاز اور کرامت تھے۔ اسی لیے پیغمبر خدا اور سارا انبیاء سارا ائمہ کے اعمال، کوششیں، جہاد، امر معروف نہی عن منکر سب بشری طاقت کے مطابق انجام دیتے ہیں، اور اسی طرح سے علم کے حوالے سے بھی بشری علم کے مطابق انجام دیتے ہیں، جو خدا نے علم مخصوص ان کو عطا کیا ہے وہ ان کی اپنی ذاتی ضرورت ہے اور کمال ہے، لیکن معاشرہ چلانے کے لیے، مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اسی بشری حالات کے مطابق انجام دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں نکلا ہوں امر معروف کے اصلاح کے طلب میں، اور امر معروف کے لیے، نہی از منکر کرنے کے لیے، اپنے نانا اور اپنے والد کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے میں نکلا ہوں۔ ان کی سیرت بھی اصلاح ہے، ان کی سیرت بھی امر معروف اور نہی از منکر ہے، ان کی سیرت بھی خدا کے حکم کو، احکام الہی کو معاشرے میں نافذ کرنا ہے۔ دیکھیں قیام کربلا کا اہم ہدف یہی ہے، مقصد اصلی یہی ہے۔ اگرچہ بہت سے مقاصد اس قیام کے ہیں، بہت سے اہداف ہے، بہت سے علل و عوامل ہے، لیکن جو سب کے درمیان جس کے لیے بنیادی حیثیت حاصل ہے وہ امر معروف اور نہی عن منکر۔ آپ خود فرماتے ہیں آگے کربلا کے نزدیک کسی منزل پر، الَا تَرَوْنَ إِلَى الْحَقِّ لَا يُعْمَلُ بِهِ وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَا عَنْهُ لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ رَبِّهِ مُحِقًّا۔ تم نہیں دیکھتے ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے، ایسی حالات میں مؤمن کو چاہیے شہادت کو آغوش سے لگائے، لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ رَبِّهِ مُحِقًّا، پروردگار کی ملاقات کے لیے جانا مؤمن کے لیے شائستہ ہے، حق ہے، صحیح ہے۔ جب روزے رسول خدا پر گئے، نیند آئی، عالم خواب میں آپ نے ہی فرمایا، نانا میری تقصیر یہی ہے کہ میں معروف سے، نیکیوں سے محبت کرتا ہوں، خوبیوں کو پسند کرتا ہوں، اور منکر سے نفرت کرتا ہوں، برائیوں سے نفرت کرتا ہوں۔ دوسری عبارت میں امر معروف اور نہی عن منکر کرنا یہ میرا گناہ ہے بنی امیہ کی نگاہ میں۔ اور کسی منزل پر پہنچ کر کربلا کے راستے میں فرمایا، قال جد رسول اللہ من رعا سلطانا جائرا مستحل لحرام اللہ، اگر کوئی ظالم حکمران کو دیکھتا ہے، خدا کے حرام کو حلال کرتا ہے، خدا کے حلال کو حرام کرتا ہے، خدا کی نافرمانی کرتا ہے، شیطان کی اطاعت کرتا ہے، اس کے باوجود اگر خاموش رہے، ایسا خاموش اور اس کے خلاف زباناً اور عملاً اقدام نہیں کرتا، عملی اقدام اور زبانی اقدام نہیں کرتا، تو خدا اس خاموش آدمی کو اسی ظالم حکمران کے ساتھ محشور فرمائے گا۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ جب امام کربلا پہنچے تو عمر سعد نے پیغام بھیجا، آپ کیوں آئے؟ اس پیغام کے جواب یہی فرمایا، مجھے کوفہ والوں نے بلایا، اگر نہیں چاہتے میں واپس جاتا ہوں۔ میدان میں بھی آپ تشریف لاتے ہیں اور اہل کوفہ کو خطاب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں تم نہیں چاہتے تو میں واپس جاتا ہوں، تو کیا امر معروف آپ کرنا نہیں چاہتے تھے؟ اس کی وجہ وہی دوسرا نقطہ ہے کہ امام امر معروف ہر حالت میں کرنا، امر معروف واجب فریضہ ہے، اعلیٰ معیار میں امر معروف امام ہی انجام دے سکتے ہیں۔ یہ خود مولا فرماتے ہیں اگر خاموش رہے کوئی تو خدا اس خاموش آدمی کو اسی ستمگر ظالم جبار حکمران کے ساتھ محشور فرمائے گا، ایسے حالات میں شہادت کو آپ اس سے لگانا چاہیے۔ ایسا فرمانے والے امام کیسا ممکن ہے امر معروف کو ترک کرے؟ ممکن نہیں ہے۔ آپ اس کو اپنا شرعی وظیفہ حکم شرعی سمجھتے ہیں، آپ کے بیانات آپ کے فرمودات شاہد ہیں گواہ ہیں، تو کربلا سے جو فرمائے میں واپس جاؤں گا اس میں یہ نہیں فرمائے میں اپنی ذمہ داری چھوڑ دوں گا، امر و معروف ترک کروں گا، نہی از منکر ترک کروں گا، باطل سے ٹکرانے کی جو فی وظیفہ ہے اس کو ترک کروں گا، یہ نہیں فرمایا. فرمائے میں واپس جاؤں گا، واپس جائے تو مدینہ میں ہوتے، مکہ میں ہوتے، کہیں اور ہوتے، اسی وظیفہ پر عمل کرنا تھا ہر صورت میں. عراق میں کیوں آئے تھے؟ عراق میں آئے تھے اہل عراق کے خطوط کی وجہ سے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر لولا حضور الحاضر وقیام الحج بوجود الناصر لألقیت حبلها علی غاربها ولسقیت آخرها بکأس اولها. اگر آنے والے نہ آتے اور میرے اوپر حجت خدا تمام نہ ہوتی، آنے مددگار موجود ہے، مددگار جب موجود ہے خدا کی حجت تمام ہوتی ہے، جب رائے حق کے لیے اسلام کو معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے باطل کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے مددگار ہے تو واجب ہے قیام کرنا، باطل کے خلاف اقدام کرنا، باطل کو ہٹانا اور حق کو نافذ کرنا. پھر وہاں فرماتے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی تو جس طرح سے پہلا میں نے خلافت کے رسی کو اسی کے کاندھے پر ڈال دیا، تشبیہ دیتے خلافت کو ایک جانور کے ساتھ کہ اس کے رسی کو اسی کے کاندھے پر ڈال دیا، اس کے لگام کو اسی کے کاندھے پر ڈال دیا، جہاں جانا چاہتا ہے چلا جائے. لیکن خدا نے آج یہ ابھی میرے مددگار موجود ہے تو مجھ پر واجب ہے قیام کرنا. ہاں یہ سوال ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے تو پھر کچھ لوگ یہی کہتے ہیں ہمارے کوئی مددگار نہیں ہے تو ہم خاموش ہیں. بات یہ ہے کہ مولا نے اور مولا کے ماننے والوں نے اس وقت کے انقلاب کے لیے ماحول تیار کیا، امت کو آگاہ کیا ظلم سے، ستم سے، بدعتوں سے، آگاہ کرنے سے امت نے قیام کیا تھا. یعنی قیام سے پہلے ذمہ داری امت کو آگاہ کرنا ہے، بیدار کرنا ہے، امت کو اپنی ذمہ داری سے باخبر کرنا ہے. جب امت کو باخبر کیا امت خود کھڑی ہو جاتی ہے، پھر اس وقت امت کی قیادت سنبھالنا واجب ہے. پہلا امت کو آگاہ کرنا، امت کے آگاہ ہونے کے بعد، امت تیار ہونے کے بعد قیادت سنبھالنا. ایسی بات نہیں کہ مولا چپ چاپ خاموش رہے وہ مدینے میں، کہ امت خود تیار ہو کر آ گئے ہیں مدینے میں اور اب مولا سنبھال رہے، ایسی بات نہیں ہے. اس سے پہلے مولا اور مولا کے ماننے والے حضرت عمار، حضرت ابو ذر، صحابہ، مالک، اس قسم کے بہت سے بزرگان نے اپنی ذمہ داریاں بے نحو احسن انجام دی، اسی لیے سارے علی کے دروازے پر آئے. لیکن مولا کے اس کلام سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جب مددگار ہے تو قیام کرنا امام حق پر واجب. یہاں پر مولا امام کی بھی قید نہیں لگاتے ہیں کہ اہل حق پر واجب ہے، جب مددگار ہے راہ حق میں آپ کے ساتھی ہے تو باطل کے خلاف اٹھنا واجب ہے. مولا امام کے لیے مدینے میں کتنے خطوط آئے؟ 12,000 خطوط آئے، پورا کوفہ کے شہر تیار ہو گیا تھا. تو آپ پر حجت خدا قائم ہو گئی تھی کہ عراق میں اتنی بڑی تعداد میں علی کے چاہنے والے ہیں، تو ان کے اس خواہش پر عمل کرنا مولا پر واجب تھا. ورنہ تعرض قیامت تاریخ بھی کہتی اور یہ بھی شاکی ہو سکتے تھے کہ ہم تو تیار تھے، مولا خود نہیں آئے، سید شہداء خود نہیں آئے. اسی لیے عراق جانے کے وجہ عراقی کی دعوت تھی، عراق جانے کی وجہ عراقی کی دعوت، لیکن اصل قیام کی وجہ امام کا اپنا وظیفہ امر بے معروف اور نہی از منکر. یہ بھی صحیح ہے کہ اگر آپ مدینے میں رہتے تب بھی یزید کے بیعت نہیں کرنا تھا، امر معروف کی بنا پر یزید کے خلاف اقدام کرنا تھا، یزید کے بیعت کسی حالت میں نہیں کرنا تھا، چاہے عراق والے ساتھ دے چاہے عراق والے ساتھ نہ دے. خود فرماتے ہیں لا أعطي بيدي إعطاء الذليل ولا أثر فرار العبيد يا ولا أقر إقرار العبيد نہ میں ذلیلوں کی طرح اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دوں گا بیعت کے لیے نہ غلاموں کی طرح بھاگوں بھاگ جاؤں گا یا غلاموں کی طرح اقرار کروں گا دونوں نہیں کروں گا ہیہات من الذلہ ذلت ہم سے بہت دور ہے اب اللہ ورسول والمؤمنون وحجور طابت وطہرت من ان تؤثر طاعت اللعام على مصارع الکرام ہم کس طرح سے بیعت کر سکتے ہیں على ان الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السله والذله دعي ابن الدعي ان کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ حلال زیادہ نہیں ہے اس نے مجھ کو مجبور کیا دو چیز کے درمیان یا تلوار کے ساتھ جنگ کروں یا ذلت کو اختیار کروں لیکن خدا رسول مؤمنین اور وہ دامن جن میں ہماری پرورش ہوئی ہے وہ سب نے مانتے ہیں کہ ہم شہادت پر پست لوگوں کی بیعت کو ترجیح دیں ممکن نہیں شہادت پر بیعت کو ترجیح دیں یہ ممکن نہیں ہمارے لیے من ان تؤثر طاعت اللعام على مصارع الکرام بزرگوار لوگ شہادت کو قبول کرتے ہیں پست لوگوں کی اطاعت کو قبول نہیں کرتے تو یہاں پر عرض یہ ہوا کہ امام کے قیام کا اصلی ہدف امر المعروف نہی عن المنکر ہے عراق تشریف لانا عراق میں انصار مددگار موجود ہونے کی وجہ سے ہے اگر عراق میں نہ ہوتا تو بھی آپ قیام کرنے والے تھے اگر صرف بیعت کا انکار ہوتا تو قیام کی ضرورت نہیں تھی مدینہ میں بیٹھتے بیعت نہ کرتے تو یزید آپ کو شہید کرتا لیکن آپ خود فرماتے ہیں مجھ پر امر معروف نہی عن منکر واجب ہے خاموش رہنے والوں کو خدا اسی ظالم حکمران کے ساتھ محشور فرماتا ہے بس صرف یزید کی بیعت سے انکار نہیں ہے اگرچہ وہ ایک حقیقت ہے ایک سبب ہے لیکن سب سے اہم امر معروف اور نہی عن منکر ہے یہ فلسفہ قیام کربلا ہے ہمارے پاس ایسے انتظام کی ضرورت ہے عام طور پر ایران میں بھی عشرے محرم کو عشرے امر معروف اور نہی عن منکر کا نام رکھتے ہیں کیونکہ مولا نے اپنے قیام کا یہی فلسفہ بیان فرمایا تو رمضان سے پہلے ایک قسم کے لوگوں کو تیار کرے تزکیہ نفس کے لیے اندرونی طہارت کے لیے تطہیر کے لیے پاکیزگی کے لیے محرم سے پہلے لوگوں کو تیار کرے کہ آپ کی ذمہ داری صرف اندرونی طہارت نہیں ہے معاشرے کو بھی پاک کرنا ہے کیونکہ ایک مناسبت ہے قیام کربلا کے حوالے سے ایک انتظام کی ضرورت قبل از محرم امت کو متوجہ کرے اس بات کی طرف کہ ہماری ذمہ داری معاشرے کا اصلاح بھی ہے قیام کربلا کا ہدف تو دیکھیں امر معروف عظیم ہدف ہے قیام امام کا آپ خود خطبہ منا میں جو مفصل خطبہ ہے یقیناً مولا کے چاہنے والوں نے اس خطبہ کا مطالعہ کیا ہے بار بار طویل لمبا خطبہ ہے اس کے آغاز میں فرماتا ہے یہودی عیسائی اہل کتاب جو نابود ہو گئے بدبخت ہو گئے اس کے وجہ یہ ہے کہ انہوں نے امر معروف اور نہی عن منکر کے فریضے پر عمل نہیں کیا اس کے بعد مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم اصحاب پیغمبر سے فرماتے ہیں کہ تم بھی ایسا کر رہے ہو جان تمہیں پیاری ہے مال تمہیں پیاری ہے چند دن زندہ رہنے کے لیے تم نے جابروں کو اپنے گردنوں پر مسلط کیا ہے تو یہ امر معروف اور نہی عن منکر کے حوالے سے یہ پیغام ہے اگر اس فریضے پر عمل ہو جائے ہمارا معاشرہ بالکل صحیح معاشرہ ہو جائے گا اسی فریضے پر عمل ہو جائے تمام واجبات پر عمل ہوگا تمام محرمات سے اجتناب ہوگا حدیث میں ہے بِهِمَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ یہ ایسا فریضہ ہے بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ اس فریضے کے ذریعے امر معروف اور نہی عن منکر کے فریضے کے ذریعے باقی فرائض بھی زندہ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہر انسان اپنا احترام چاہتا ہے ہر انسان اپنی عزت چاہتا ہے اگر معاشرے میں کوئی غلط کام کرے اس کو لوگ ٹوکے صرف زبان کے حد تک اشاروں کے حد تک، نگاہوں کے حد تک، شکل و شمائل تیور کے ذریعے ناپسندیدگی کے اظہار ہو، جب بھی غلط کام دیکھیں، جب بھی حرام کو مرتکب ہوتے ہوئے دیکھیں، جب بھی واجب کو ترک کرتے ہوئے دیکھیں، تو ہمارے چہرے کے آثار، ہمارے زبان کے الفاظ، ہر چیز سے پتہ چلے کہ یہ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، تو کوئی گناہ نہیں کرے گا. گناہوں کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں گناہگاروں کے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، گناہگاروں کے مسائل حل ہو جاتا ہے. جب معصوم آئیں گے انسان نہیں بدلتا ہے، وہاں پر اقدار بدل جاتے ہیں. پاکیزہ اقدار کی حمایت ہو تو معاشرے میں لوگ پاکیزہ اقدار کی طرف جائیں گے، غلط صفات کی حمایت ہو معاشرے میں لوگ غلط صفات کی طرف جائیں گے. تو اگر معاشرے میں صرف یہی فریضہ یا امر معروف اور نہی عن منکر زندہ ہو، تمام پاکیزہ اقدار کی حمایت ہوگی، پاکیزہ اقدار معاشرے میں زندہ ہوگا. ہر آدمی مذمت سے ڈرتا ہے، ہر آدمی منفور ہونے سے ڈرتا ہے، ہر آدمی بدنام ہونے سے ڈرتا ہے، ہر آدمی لوگوں کی نگاہوں میں گر جانے سے ڈرتا ہے، ہر آدمی عزت چاہتا ہے، ہر آدمی احترام چاہتا ہے، ہر آدمی تعریف چاہتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے ہر دل عزیز ہو، محبوب ہو. اور معروف اور نہی عن منکر کے فریضہ اگر پر عمل ہو جائے تو واجب ترک کرے، معاشرہ اس کو برا مانے. حرام انجام دے، معاشرہ اس کو برا مانے، تو اس وقت کوئی حرام اور واجب. فرض کرے گرمی کی شدت میں پنکھے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بہت گرمی لگ رہی ہے، تو آدمی بالکل ننگا ہونے کے لیے تیار ہوگا. یہاں پر بیٹھے، گرمی بہت شدید ہے، تو ننگا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ چھوٹا سا بچے بھی ننگا نہیں ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی نگاہ گر جاتا ہے. یعنی وہ اقدار جو معاشرے کی نگاہ میں زندہ ہے، محترم ہے، اس کے خیال چھوٹا بچہ بھی رکھتا ہے. جب حضرت صالح نے جو معجزہ کر کے خدا سے مانگ کر اونٹنی اور اس کا بچڑا لایا تھا، اور اس قوم کے دو آدمیوں نے اونٹنی کو اور بچڑے کو کیا کیا؟ ذبح کیا، قتل کیا. پوری قوم پر عذاب نازل ہوئی. کسی شخص نے مولا سے پوچھا، مولا غلطی گناہ دو آدمی کا اور عذاب پوری قوم پر، یہ کیسی بات ہے؟ فرمایا، انما یجمع الناس الرضا والسخط، لوگوں کو جمع کرنے والا رضا خوشی، راضی ہونا، سخط ناراض ہونا. جب اس عمل سے سب راضی تھے تو عذاب سب پر نازل ہوئی. اس قتل ناقہ صالح پر سب راضی تھے، اسی لیے عذاب سب پر نازل ہوئی. اگر معاشرہ راضی نہ ہوتا، یہ دو قاتل سمجھتے کہ اگر ہم قتل کریں ہمارا معاشرہ پسند نہیں کرے گا، تو یہ دو قتل نہیں کرتے. ان دونوں نے قتل کیا، ناقہ کو، اونٹنی کو، اس لیے کہ معاشرہ ان کے پشت پر تھا. کم از کم اتنا یقین تھا معاشرے میں کچھ لوگ ہمارے حوصلہ افزائی کریں گے، لیکن ہماری مذمت کرنے والے، برا ماننے والے کوئی نہیں ہے. بس معاشرے میں اگر کوئی گناہ عمل میں آتا ہے، پورا معاشرہ شریک ہے. اگر ایک ظالم ظلم کرتا ہے تو مظلوم اس کے ظلم میں شریک ہے. مظلوم اگر برداشت نہ کرتا، ظالم ایک تھپڑ کے جواب میں ایک تھپڑ ملتا، ایک ظلم کے جواب میں جواب ملتا، تو ظالم آگے بڑھنے کی جرأت نہیں کرتا. اس لیے قرآن میں ہے کہ قیامت کے دن ظالم و مظلوم یہ دعا کرے گا، خدایا ظالم کے عذاب کو دگنی کر دے، تو خدا جواب دے گا دونوں کے عذاب دگنی ہے. مظلوم نے ظالم کی وجہ سے غلط راستے کو اپنایا ہے، کفر کو اپنایا ہے، اور ساتھ ظالم کو ظالم ہونے میں مدد دی ہے، اور ظالم نے خود بھی غلط راستے پر چل پڑا ہے اور مظلوم کو بھی غلط راستے پر چلایا ہے. ظالم کی دو غلط، مظلوم کے بھی دو غلط. تو معاشروں میں انحراف کے اہم وجہ یہ ہے کہ معاشرہ میں امر معروف نہیں ہے، نہی عن منکر نہیں ہے، راضی ہے. اس لیے ہمارے احادیث میں ہے، الراضي بفعل قوم كالداخل فيهم، جو شخص کسی گروہ کے عمل سے راضی ہو تو ان لوگوں کے مانند ہے جو اس عمل کو انجام دیتے ہیں. جنگ جمل کے بعد ایک مولا کے کوئی چاہنے والے نے عرض کیا، مولا ایک آش میرے بھائی ہوتا وہ بھی خوش ہو جاتا آپ کی کامیابی کو دیکھ کر. فرمائے کیا اس کے عقیدہ ایمان خیالات ہمارے ساتھ ہیں؟ عرض کیا آپ کے چاہنے والا ہے آپ کے ساتھ ہے. فرمایا قیامت تک جو آئیں گے وہ سب ہمارے ساتھ اس کامیابی میں شریک. اللہ حضرت جابر کا جو واقعہ ہے اربعین امام میں، امام کے روزے پر پہنچ کر، امام کے قبر مبارک پر پہنچ کر جابر کہتا ہے یا حسین گواہ رہنا کہ ہم آپ کے ساتھ ہے دنیا میں آخرت میں. تو عطیہ پوچھتے ہیں بھائی انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہے تو مقامات حاصل کریں گے، ہم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے. تو جابر نے ہی فرمایا کہ جو کسی قوم کے عمل سے راضی ہو، اس عمل کے ساتھ ہو، اس کے حمایت میں ہو، وہ اس قوم کے عمل میں شریک ہے، ثواب میں شریک ہے. معاشرہ اسی طرح سے بنتا ہے، ثقافت اسی طرح سے، لوگ ثقافت کے تابع ہیں، ثقافت اکثریت سے بنتی ہے. تو اسی لیے آپ دیکھتے اصحاب سب کے حوالے سے مشہور واقعہ ہے، قرآن میں موجود ہے کہ یہودی کیا کرتے تھے، مچھلی شکار کرتے تھے. ان کے پیغمبر نے کہا تھا ہفتہ کے دن جو یہودیوں کے پاس مقدس دن ہے، اتوار عیسائیوں کے پاس مقدس اور جمعہ مسلمانوں کے پاس مقدس، کہا ہفتہ کے دن شکار نہیں کرنا ہے. اب انہوں نے ایسی ترکیب سوچی تھی کہ ہفتہ کے دن مچھلیاں گرفتار ہو جاتی تھی، پھنس جاتی تھی ان کے تالابوں میں، تو ہفتے کے دن وہ شکار نہیں کرتے تھے، لیکن مچھلیاں پھنس جاتی تھیں تو دوسرے دن آ کر شکار کرتے تھے. جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ظاہراً کوئی خلاف قانون نہیں کرتے ہیں لیکن روح وہی روح ہے، حقیقت وہی ہے، حیلہ شرعیہ کرتے ہیں. تو خدا کی طرف سے عذاب کا حکم ہوا، تو اس قوم میں جو ایسا گناہ کرنے والے تھے، شکار کرنے والے تھے، مچھلی پکڑنے والے تھے، ان پر عذاب نازل ہوا اور وہ بندروں میں تبدیل ہو گئے، پھر مر گئے. ایسی بات نہیں کہ آج کل کے بندر ان کے نسل سے، ایسی بات نہیں ہے، وہ بندر میں تبدیل ہو گئے، مسخ ہو گئے اور مر گئے. دوسرا گروہ وہ گروہ تھا کہ جنہوں نے ان کو نہی عن المنکر نہیں کیا تھا، امر معروف نہیں کیا تھا. امر معروف نہی عن المنکر والوں سے کہتے تھے بھائی یہ سننے والے نہیں، چھوڑ دو، تو وہ بھی ان پر بھی عذاب نازل ہوا، سب مر گئے. تیسرا گروہ جو نہی عن منکر کرتے تھے، امر معروف کرتے تھے، اس زمانے کے پیغمبر کو حکم ہوا اس گروہ سے کہہ دے کہ شہر سے باہر جائے. آپ زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ لعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیاً، خدا کے لعنت ہو اس گروہ پر جنہوں نے تیاری کی، گھوڑوں کو تیار کیا، سامان جنگ پہنا اور آل محمد کے ساتھ جنگ کی، شہید کی. اور لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اس واقعے کو سنا اور اس پر راضی ہو گئے. اگر سب ناراض ہوتے، سب ناراضی کے اظہار کرتے تو بدنیت ختم ہو جاتے، تاریخ کے سارے یزید ختم ہو جاتے. تو یزیدیت اگر باقی ہے، اس کے ہم فکر باقی ہے، اس کے اعمال پر راضی ہونے والے باقی ہیں. تو امر معروف اور نہی عن منکر کربلا کا پیغام ہے، اور واقعاً ہم انجام نہیں دیتے، واقعاً ہم انجام شاید 5% سے کم تر ہم امر معروف اور نہی عن منکر کے فریضے پر عمل کرتے. سورہ والعصر میں خدا کیا فرماتا ہے؟ قسم کھا کر خدا فرماتا ہے، قسم کھا کر کہ سارے انسان نقصان میں ہے. والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سارے انسان خسارت میں, سارے انسان تجارت کر رہے ہیں, اپنی عمر دے رہے ہیں, اپنی زندگی دے رہے ہیں, اور اس کے مقابل میں کچھ کما رہے ہیں, اور سارے اس تجارت میں نقصان میں ہیں, گھاٹے میں ہیں, خسارت میں ہیں, صرف ایک گروہ جن کے چار صفت آمنو ایمان لانے والے, وہ عمل الصالحات سارے نیک عمل انجام دینے والے, وہ تواصل بالحق و تواصل بالصبر. یہاں پر ہمارے معاشرے میں, ہمارے ثقافت میں جو کچھ غلط فہمیاں کچھ لوگوں کے پاس, بہت سے لوگوں کے پاس ہے, اس کا جواب اسی آیت میں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایمان ہو عمل کی ضرورت نہیں ہے, ایمان ہو عمل کی ضرورت نہیں. یہ آیت, یہ سورہ کیا کہتا ہے؟ سورہ کہتا ہے کہ خدا خود قسم کر کر کہتا ہے, جنت و جہنم تو خدا کے ہاتھ میں ہے نا, اور یہ قسم بھی قرآن میں ہے. اصحاب پیغمبر جب ایک دوسرے سے ملتے تھے اور جدا ہونے سے پہلے ضرور اس سورہ کی تلاوت کرتے تھے, اس سے معلوم ہوتا ہے سورہ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. حضور نے ان کو بتایا تھا, اسی لیے وہ سارے اصحاب کرتے تھے. اب کہ صرف ایمان کافی ہے عمل کی ضرورت نہیں, آیت کہتی ہے کہ سارے خسارت میں ہیں, گھاٹے میں ہیں, نقصان میں ہیں. یعنی خدا جب کہتا ہے نقصان میں ہے, مقصد کیا ہے؟ یعنی جہنمی ہے. ایمان کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے. عمل بھی کیسا ہوا؟ عمل الصالحات سارے عمل صالح انجام دیا. ٹھیک ہے, رحمت خدا کی وجہ سے معاف ہونے کی امید ہے, یہ اپنی جگہ پر, لیکن جو قانون ہے آدمی اطمینان سے کہہ سکتا ہے وہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح, سارے عمل صالح انجام دیا ہو. اس کے بعد ہمارے معاشرے میں اور ایک غلط فہمی ہے, سمجھتے ہیں کہ میں فرض کی نماز پڑھوں, روزہ رکھوں, خمس دوں, زکات دوں, فرض کیجیے عزاداری کروں, تھوڑا قرآن پڑھوں, وغیرہ, اپنی فردی زندگی میں دین پر عمل کروں, جنت میرے لیے بک ہے, ایمان ہے میرا. اپنی ذاتی زندگی میں, نجی زندگی میں, گھریلو زندگی میں دین پر میں عمل کرتا ہوں, مسجد امام بارگاہ میں جاتا ہوں, خدا کی نسبت میں, اہل بیت کی نسبت میں بہر ذکر خدا کرتا ہوں, مدح اہل بیت سنتا ہوں, انجام دیتا ہوں, بہر ذمہ داری پوری ہوئی. جبکہ یہ آیت کہتی ہے کہ نہیں, اگرچہ عمل الصالحہ کا معنی سارے عمل صالح, اس میں سارے عمل داخل ہے, اس کے باوجود اسی غلط فہمی سے ہمیں نکالنے کے لیے خود قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اسے عمل صالح کا حصہ ہے, لیکن اس حصے کو جدا بیان کیا قرآن نے تاکہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے, کہ ایک دوسرے کو وصیت کرے, سفارش کرے, بتائے حق کے بارے میں, یعنی پیغام حق ایک دوسرے کو سنائے, پیغام حق ایک دوسرے کو سنائے, دین سے ایک دوسرے کو آگاہ کرے, شریعت سے ایک دوسرے کو آگاہ کرے, عقائد سے ایک دوسرے کو آگاہ کرے, افکار دینی سے ایک دوسرے کو آگاہ کرے, احکام شریعت سے ایک دوسرے کو آگاہ کرے, ذمہ داریوں سے ایک دوسرے کو آگاہ کرے, تواصل بالحق, حق ایک دوسرے کو بیان کرے. تواصل کا معنی ہے پورا معاشرہ ایک دوسرے کو بیان کرے. اگر پورے معاشرے میں حق گوئی ہو تو ہماری قوم میں کوئی جاہل رہ سکتا ہے؟ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے عام معاشرہ میں اگر کوئی پوچھے تھے کہ ہمارے درمیان سب سے زیادہ تذکرہ مولا اور مولا امام, مولا امیر المؤمنین اور مولا سید الشہداء کا ہوتا ہے. اللہ اور مولا حسین کی بھی کربلا کا واقعہ سب سے زیادہ اسی کا تذکرہ ہے. اب پوچھے امام نے کربلا میں قیام کیوں کیا تھا, اتنی عظیم قربانی کیوں دی؟ میرے خیال میں 95% جو مؤمنین ہے, جو پوری زندگی مجالس سنتے رہے, ذکر سنتے رہے ہیں, کہیں گے اسلام کے لیے. تو پوچھے گا اسلام کے لیے کیا پیش آیا تھا, کیا ہوا تھا, آپ دلیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کرو. نہیں بیان کر سکتا. یہ عجیب چیز ہے. تواصل بالحق یعنی حق ایک دوسرے کو بتائے, کل دین ایک دوسرے کو بتائے, پورا معاشرہ دین سے باخبر ہو, تو یہ لوگ دین کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں. ایسے لوگ لوگوں کو امام زمانے کے لیے تیار کر سکتے ہیں, اہل دنیا کے سامنے حقانیت اسلام, حقانیت مکتب اہل بیت کو بیان کر سکتا ہے. اگر خود تاریخ تشیع کے سب سے اہم واقعات کے بارے میں اجمالی جواب کے علاوہ تفصیل سے کچھ نہیں بتا سکتا ہے تو دوسری باتیں تو درکنار. تواصل پورا معاشرہ ایک دوسرے کو حق کی طرف دعوت دے، وہ تواصل بالصبر پورا معاشرہ ایک دوسرے کو صبر کی طرف. صبر کنایہ از عمل ہے، کیونکہ صبر کی ضرورت کہاں پر ہے؟ عمل کے وقت صبر کی ضرورت ہے. جاننے کے لیے جہاد، جہاد واجب ہے، اس کو جاننے میں تو کوئی مشکل پیش نہیں آتا ہے، لیکن اسی جہاد پر عمل کرنا چاہے بہت سخت ہوتا ہے. تو صبر کی ضرورت در مقام عمل ہے. تواصل بالصبر یعنی ایک دوسرے کو عمل کی طرف دعوت دیتے، عمل کی طرف اگر آپ دعوت دی پورا معاشرے ایک دوسرے کو، جو سخت ترین عمل ہے، مشکل ترین عمل ہے، وہ آسان ترین عمل میں تبدیل ہو جاتا ہے. وجہ بھی وہی فلسفہ ہے کہ انسان معاشرے کا تابع ہوتا ہے. بہت شاذ لوگ ہوتے ہیں کہ معاشرے کو اپنا تابع بناتے ہیں. عام طور پر لوگ معاشرے کے تابع ہوتے ہیں، اگرچہ ایسا ہونا صحیح نہیں ہے لیکن ہوتے ہیں. اپنی فکر، اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنا اقدار، اپنی ثقافت معاشرے سے لیتے ہیں. معاشرے کسی چیز کو اہم سمجھے، یہ بھی اہم سمجھتا ہے. معاشرے کسی چیز کو حقیر سمجھے، یہ بھی حقیر سمجھتا ہے. یہ جو ماڈل ہے، فیشن ہے وغیرہ، یہی ہے نا کہ معاشرے کی تعریف چاہتے ہیں، اسی لیے اتنے خرچ کرتے ہیں. تو سخت ترین عمل عرض کے شہادت یقیناً سخت ترین عمل ہے. ظاہر ہے جب انسان شہید ہو جاتا ہے، اب تک جو کچھ مال کمایا، مقام کمایا، عہدہ حاصل کیا اور شہرت حاصل کی، پارٹی بنائی، عزیز و اقارب، بچے، زوجہ، سارے کو چھوڑ کر جاتا ہے نا، جو کچھ اب تک حاصل کیا ہے سب کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور آئندہ جتنی نیت ہے اس کے اوپر بھی پانی پھیر دیتا ہے، آرزوں پر بھی پانی پھیر دیتا ہے. شہادت بہت عظیم فضیلت ہے، اسی لیے اس کے اتنا مقام ہے کہ زمین پر گرتے ہی اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہی شہادت آسان ہو جاتی ہے جب معاشرہ میں شہادت ثقافت میں تبدیل ہو جائے، معاشرے میں شہادت ایک قدر میں تبدیل ہو جائے. آپ دیکھیے حزب اللہ کی کامیابی کا راز یہی کیا ہے؟ یہی کہ شہادت کی قدر ہے. ایران میں جنگ کے دوران بعض نقل کے مطابق 6 لاکھ مارے گئے، شہید ہو گئے. اب نہیں صرف شہید ہونا، معاشرہ یعنی جس کے عزیز دنیا سے چلا جاتا تھا وہ اس کو نقصان ہی سمجھتے تھے. ایک عالم دین نقل کر رہے تھے کہ ایک خاتون سے کہ میں اپنے 2 بچوں کی قبر پر جب جاتی ہوں خوش ہوتی ہوں، جب ان کی یاد آتی ہے تب بھی خوش ہوتی ہوں، لیکن جب حسین کا یاد آتا ہے تو بالکل آگ لگ جاتا ہے. یہ شہادت، اپنے بچوں کی شہادت کی یاد کر کے خوش ہونا، اسی اقدار کی وجہ سے جو معاشرے میں زندہ ہے. تو دیکھ رہے ہیں معاشرے میں اگر لوگ شہادت کی طرف، جہاد کی طرف دعوت دے ایک دوسرے کو، تو یہ مشکل ترین عمل بھی قابل تحمل، قابل برداشت، بلکہ باعث فخر ہو جاتا ہے. تو اسی لیے معاشرے میں تواصل بالصبر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے، صبر کی وصیت کرے، صبر کی سفارش کرے، صبر کرنے کے بارے میں بتائے کہ یہ دینی تمام فرائض، دینی تمام ہر فریضہ آپ کی کامیابی کی علامت ہے. ہر فریضہ پر عمل کرنے سے آپ کی انسانیت ایک درجہ آگے بڑھ جاتی ہے. ہر فریضہ پر عمل کرنے سے آپ اہل بیت سے نزدیک تر ہو جاتے ہیں. ہر فریضہ پر عمل کرنے سے امام زمانہ خوش ہوتے آپ کے حق میں دعا دیتے ہیں. ہر فریضہ پر عمل کرنے سے خدا سے نزدیک تر ہو جاتے ہیں. ہر فریضہ پر عمل کرنے سے درندگی سے، حیوانیت سے، شیطان سے دور تر ہو جاتے ہیں. تو یہ اقدار جس طرح سے ہے زندہ ہو، تو وہ کس کے ذریعے کر سکتے؟ امر معروف اور نہی عن منکر کے ذریعے. دیکھیے یہ ان دو کا تعلق کس سے؟ معاشرے سے ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں نا، ہمارے دیندار لوگ بھی اپنے ذاتی فرائض انجام دیا، مسئلہ حل نہیں. معاشرے کے اصلاح بھی ہماری ذمہ داری ہے. معاشرے کے اصلاح کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے ان کے لیے بھی کوشش کرنا پڑے گا، ان کے لیے بھی محنت کرنا پڑے گا. اسلامی معاشرہ بنانا، اسلامی حکومت بنانا، اسلامی سوچ پیدا کرنا، دینی اقدار کو زندہ کرنا، غیر اسلامی اقدار کو، افکار کو شکست دینا، تو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی مغرب والے کس طرح سے صرف اپنے فیشن کے حوالے سے ہمارے تمام بازاروں پر قبضہ کرتے ہیں, لیکن ہم اپنے بچوں پر قبضہ نہیں کر سکتے, اثر نہیں ڈال سکتے. اس کی وجہ یہ کہ اس فریضہ پر عمل نہیں ہو رہا ہے. فریضۃن بہا تقام الفرائض, تو قیام کربلا کا یہ پیغام ہے کہ آپ اس فریضہ پر عمل کر. آپ حسین سے محبت کرتے ہیں, حسین کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں, تو اسی فریضہ پر عمل کرو. آپ لشکر حسین میں شامل ہیں. انسانوں کی تربیت کے لیے, راہ راست پر لانے کے لیے, اصلاح جو مقصد حسینی اس کو عملی کرنے کے لیے آپ پہلے کچھ اصول ہے, محبت کے ساتھ پیش آئیے. سارے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیے, حتیٰ کفار کے ساتھ بھی. دیکھیے اگر محبت نہ ہوتی ہم اپنی جان نہ دیتے اس کو ہدایت کرنے کے لیے. تو محبت کے ساتھ پیش آئیں گے آپ کی باتوں کا اثر زیادہ ہے. پھر علم کے ساتھ پیش آئیے, آپ اپنی مدعا کو قوی دلائل کے ساتھ پیش کریں. انسان علم کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں مگر مفاد پرست. باطل صرف چند لوگوں کے مفاد میں ہوتا ہے, عام لوگوں کے مفاد میں حق ہوتا ہے. یعنی عام لوگ باطل کے ساتھ دینے سے کچھ نہیں کماتے ہیں, چند لوگ ہوتے ہیں جو باطل کے ساتھ دینے سے کچھ کماتے ہیں, عہدہ کماتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں, لیکن 90% عوام کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے حقیقت بیان کریں گے تو لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. امام خمینی کا ایک جملہ ہے, بہت پیارا جملہ, فرماتے تھے کہ آپ منتظر نہ رہو کہ طاقتور بن جائے, پھر اپنے حقائق بیان کریں گے, اپنے مذہب بیان کریں گے, اپنا مدعا بیان کریں گے. نہیں, آپ اپنے مدعا بیان کرو, اپنے حقائق بیان کرو, اپنے مذہب بیان کرو, اپنے نظریات بیان کرو, تو طاقتور بن جائیں گے. ابھی دنیا میڈیا کے ذریعے کیا کچھ نہیں کرتی, تو یہ ایک اہم چیز ہے. ہر آدمی اس کو, خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ جو وسائل ہے ہمارے ہاتھ میں, خصوصاً سوشل میڈیا جو ہے, ایک ذریعہ ہر آدمی پیغام حق کو, مظلومیت اہل بیت کو. دیکھیں کربلا کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ مظلومیت کے ذریعے یزید اور یزیدین کو شکست دی. مظلومیت کے ذریعے انتظام کیا. چوتھے معصوم فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعل اعداءنا من الحمقاء, خدا کے شکر ہے کہ ہمارے دشمن احمق ہیں. انہوں نے آل محمد کو اسیر کی اپنی طاقت ثابت کرنے کے لیے, ان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنے کے لیے, کل امت کو خاموش کرنے کے لیے, لیکن وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ ان کی شکست کے سامان تیار ہو رہا ہے. مقصد حسین کو وہ اسیری کے ذریعے, بالائے متحر کے ذریعے, بے چادر اور مقنع سیدانیوں کے ذریعے پیغام حسینی کے پہنچانے کے انتظام خود کر رہے ہیں. تو کربلا کے قیام کی کامیابی کے اہم راز یہ ہے کہ مظلومیت کی آواز پہنچائیے. ابھی شیعہ کتنے مظلوم ہو رہے ہیں, عراق میں کم از کم 10 لاکھ شہید ہوئے, صدام کے زمانے میں 30 لاکھ, وہ ملک جس کی آبادی ابھی 3 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے. تو اب سمجھ لیجئے ہر گھر سے, عراق والے بڑے صابر لوگ ہیں, اس کے باوجود کہتے ہیں 40 میں پورا عراق اٹھ کر کربلا کی طرف جاتے, تمام تر خطرات کے باوجود اہل بیت کے عاشق ہیں عراق والے. تو لیکن مظلومیت کی آواز پہنچانا چاہیے. دنیا میں چند مفاد پرست چھوڑ کر دوسرے لوگ انسان ہیں, انسان مظلوم کا حامی ہوتا ہے. مظلومیت خود ایک طاقت ہے. امام خمینی کے جملہ ہے عاشورا, یعنی کیا, تلوار پر خون غالب آیا ہے, تلوار پر خون غالب آیا ہے. آپ منتظر نہ ہو آپ کی تلوار دشمن کی تلوار سے مضبوط تر ہو, بلکہ مظلومیت, اگر آپ منطق کے ساتھ ہے, حرف حق آپ کے پاس ہے, تو یہ اتنی مظلومیت, اتنے قتل عام. تو ان گروہوں کو, تکفیریوں کو بدنام زمانہ کر سکتے ہیں, یزید کی طرح ان کے نام کو گالی میں شامل کر سکتے ہیں. یہ تو عزاداری سے یہ پیغام لینا چاہیے. ائمہ محتاج نہیں ان کا نام زندہ رکھے, محتاج نہیں, وہ خدا کے پاس ہے, ان کا ہم و غم خدا ہے, ان کے مداح خدا ہے, ان کے قدردانی کرنے والا خدا ہے. وکان سعیکم مشکورا, حل عطا میں فرماتے ہیں سورہ دہر میں. لیکن یہ انتظام ہوا ہے تاکہ غم اہل بیت کے ذریعے اسلام کی خدمت ہو, پیغام اہل بیت کی خدمت ہو, انسانیت کی خدمت ہو, انسانوں کو حق کی طرف بلائے. ایک درود پڑھیے محمد علی محمد. تو امر معروف نہی عن منکر نے ایک معاشر کو فکر دینا ہے, چنانچہ سورہ والعصر سے بھی استفادہ ہوتا ہے. محبت کرنا ہے, یہ سیرت انبیاء, سیرت ائمہ اور قرآن و حدیث. یعنی آپ محبت کرتے ہیں اسی لیے دوسروں کے لیے کوشش کرتے ہیں. اظہار محبت ہو انسانیت کے نسبت میں, اقدار کے نسبت میں, جس کے ہم تربیت, اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں, کسی اور غیر کی تربیت کرتے ہیں, اور احترام رکھنا ہے. امر معروف نہی عن منکر میں ضرور اس بات کا خیال رکھنا ہے کسی کی بے عزتی نہ ہو. ٹھیک ہے, اگر وہ بے عزتی کے بغیر ہراس پر نہ آنے والا ہے تو اس تک جا سکتے ہیں, لیکن آغاز کیسے کرنا ہے. فرماتے کہ اگر خلوت میں بھی اشارے سے کہیں اثر کرتا ہے تو سریعن خلوت میں بھی نہیں کہنا ہے. بس خلوت میں آپ اشارے سے کہہ سکتے ہیں, کچھ لوگ فرض کے فلاں کام کرتے ہیں. اگر اسی کہنے سے بات اس تک پہنچ جاتی ہے جو یہ غلط کام کرتا ہے, خلوت میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, کافی. پھر آپ نام لے کر کہنا جائز نہیں ہے, اس کو شرمندہ کرنا جائز نہیں. مومن کی توہین بھی جائز نہیں ہے, مومن کو شرمندہ کرنا بھی جائز نہیں, مومن کو اذیت دینا بھی جائز نہیں, مومن کا مذاق اڑانا بھی جائز نہیں, مومن کی غیبت کرنا بھی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں غیبت میں نہیں کرتا ہوں لیکن سامنے کہتا ہوں, تو سامنے کہنے سے آپ نے توہین کی ہے. لیکن امر معروف کا درجہ محفوظ ہے. محفوظ یہ ہے کہ اگر کمتر درجے میں اثر نہ کرے تو قدم بہ قدم بالا تر جانا ہے. لیکن حکمت عملی کی ضرورت ہے. بہترین مقصد کسی کو ڈانٹنا نہیں ہے, مقصد اصلاح ہے. تو اصلاح کے لیے بہترین راستے کو سوچنا ہے. کتاب کے ذریعے اثر کرتا ہے کتاب, سی ڈی کے ذریعے اثر کرتا ہے سی ڈی, گروہوں کے ذریعے اثر کرتا ہے گروہ. مختلف ذرائع ہوتے ہیں. عموماً معاشرے میں لوگوں کے انحراف کی وجہ حکمران ہوتے ہیں. حدیث میں لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں. ایک وجہ غلط کتابیں ہوتی ہے, کتب الضلال, گمراہ کرنے والی کتابوں کو پڑھنا اسلام میں حرام ہے. ہاں وہ افراد جن کے علمی صلاحیت ہو اور کتاب کی خامیوں کو غلطیوں کو سمجھ سکتا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں, ورنہ جن کی علمی وہ صلاحیت نہ ہو علم دین کے حوالے سے, پھر ایک آپ سے زیادہ علم والا آدمی اہل باطل ہے اس کی کتاب پڑھیں گے عقیدہ پر اثر کرے گا. پھر دو پہلوان جو لڑتے ہیں, اگر 50 کلو والا ہو تو اس کے مقابل میں 50 کلو والا آتا ہے, 100 کلو والے کے ساتھ 50 کلو والا نہیں لڑتا ہے, ضرور شکست کھائے گا. یہ کتاب پڑھنا بھی فکری مقابلہ ہے, ایک فکری کشتی ہے. اب وہ آپ سے اس کا علم بہت زیادہ ہو, اہل باطل ہے, انگریز ہے, وہابی ہے, جو بھی ہو اہل باطل ہے, اس کی فکر آپ سے زیادہ ہے, اس کی کتاب پڑھیں گے تو خود بخود آپ پر اثر کرے گا. فکری کشتی ہے. اس میں ضروری یہ ہے کہ اغیار کی کتاب اگر پڑھنا ہے آپ کی علمی صلاحیت اتنی ہونا چاہیے کہ اس کی خامیوں کو سمجھ سکے. قرآن نے فرمایا فبشر عبادی الذین یستمعون القول, بشارت دو میرے ان بندوں کو جو مختلف باتوں کو سنتے ہیں, فیتبعون احسنہ, لیکن مختلف باتوں کے درمیان بہترین کو انتخاب کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اس آیت کے مطابق آپ ہر ایک سے استفادہ کر سکتے ہیں, لیکن آیت کا مطلب یہ نہیں. آیت یہ فرماتا ہے جو مختلف باتوں کو سنتے ہیں ان میں سے بہترین کو انتخاب کرتے ہیں. یعنی آدمی علمی لحاظ سے اس مرحلہ تک ہے کہ مختلف باتوں کے درمیان بہترین کو انتخاب کرنے کی صلاحیت ہو. اس وقت آپ اہل باطل کے تمام نظریات کو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ بہترین کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن اگر علمی صلاحیت اتنی دینی مطالعات اتنے نہ ہو تو ظاہر ہے اغیار کی کتاب پڑھنا کتاب ضلال ہے, شرعاً حرام ہے, تمام فقہا نے حرام قرار دیا ہے. اگر کسی نے اتفاق سے پڑھا ہو تو ضرور, اگر دل میں شک و شبہ پیدا ہوا تو کسی قابل اعتماد عالم دین کے پاس آ کر اپنی شبہ حل کرنا پڑے گا, ورنہ ظاہر جہنمی ہے. تو اصلاح معاشرہ کربلا کا ایک اہم هدف. قرآن فرماتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے, ہمارے سرداروں نے ہمیں گمراہ کیا, فاول کبرا انا و سادتنا فاولون السبیلا, ہمارے بزرگوں نے, ہمارے سادات نے, سادات سے مراد سرداروں نے ہمیں گمراہ کیا, گمراہ کرنے والی. تو جس کی بھی اطاعت کرنا ہے, عموماً عرب دنیا میں قبائلی نظام ہوتا تھا, قبیلے کے سردار جو کچھ کرتا تھا قبیلے والے اس کے پیروی کرتے تھے. تو گمراہ کرنے کے بہت سے عوامل ہیں, تو ان تمام عوامل کا مقابلہ کرنا پڑے گا. ابھی ٹی وی ہے, فلمیں ہیں وغیرہ ہے, آپ اس میں, ہمارے ایک مومن تھے, گھر میں ٹی وی یہ سب کچھ تھا, لیکن بچوں کو بتایا تھا کہ اس کو دیکھنے سے آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے. نفسیاتی مشکلات, ٹائم کا ضائع ہونا, دین سے دور ہونا, اس میں بہت سے غلط مناظر بھی ہوتا ہے. ظاہر کوئی چیز بذات تو نہیں حرام, لیکن اس کے دیکھیں نتیجہ کیا ملتا ہے. تو اس اچھی طرح سمجھائے, سمجھانے کے بعد کہتے گھر میں ٹی وی ہے سب کچھ ہے لیکن بچے نہیں دیکھتے. تو فکر دینا ایک اہم چیز ہے. آج کل انحراف کے, گمراہی کے وسائل بہت ہیں, خصوصاً مغربی دنیا کا ہم مغم یہ ہے کہ انسانوں کو مادی بنائے. حضرت مریم کی تصویروں کو دیکھتے ہیں آپ, کس طرح سے تصویر بنائی ہے اپنی, آج کل کی عورتوں کی طرح تصویر بنائی, جب خود ان کے گرجا گھروں جو عورتیں ہیں وہ حجاب کے ساتھ, پردہ کے ساتھ. اب ابھی حضرت مریم کے بھی مرحلہ چھوڑ دیا ہے, اور یونان کے 5000 سال پہلے جو بت پرستی ہے اس کو, اس کی ترویج تبلیغ کرنا شروع کیا ہے. ایران کے ساتھ کئی سال یورپ کا مذاکرہ ہوا تاکہ تعلقات بہتر ہو جائے. آخر میں یورپ والوں نے کہا جب تک آپ زنا بالرضا کی اجازت نہیں دیتے تب تک ایران کے حقوق بشر, حقوق انسانیت کو ہم نہیں مانتے. یہ ان کی ثقافت ہے, وہ اپنی ثقافت کو عالمی بنانا چاہتے ہیں, عالم کو گاؤں میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اس گاؤں کی ثقافت مغربی ثقافت ہو, اس کی قیادت مغرب کے ہاتھ میں ہو. اس وقت عالم اسلام متحد ہو تو بچا سکتے ہیں, ورنہ خطرات ہے. اب مغرب نے اپنی جو پٹھو ہے تکفیری, ان کے ذریعے عالم اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں. ایک دفعہ چین میں اور دوسرے دفعہ مصر میں ایک نعوذ باللہ فحاشہ زنا کے حوالے سے, دوسرا ہم جنس کے حوالے سے, 15-20 سال پہلے کی بات ہے کہ عالمی وہ تھا کانفرنسیں کی, چاہتے تھے کہ دونوں کو آزاد کریں, کل دنیا میں قانون بن جائے کہ یہ دونوں آزاد ہوں. اب ایران تنہا ایک ملک کچھ نہیں کر سکتا تھا, تو عالم اسلامی جو کہ کانفرنس ہے عالم اسلامی کے, اس کانفرنس میں اس کو پیش کیا, تمام اسلامی 57 ممالک نے ساتھ دیا, تو اس کو قانونی ہونا نہیں دیا. تو اسی کی ضرورت ہے, ورنہ ابھی پوری دنیا ایک گاؤں میں تبدیل ہو رہی ہے, اس کی قیادت بھی مغرب کے ہاتھ میں ہے اور ثقافت بھی مغربی, پھر اسلام خطرے میں. ٹھیک ہے, خدا خود بچائے گا, لیکن کبھی کمزور کبھی طاقتور ہوتا ہے. یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں, بعض اوقات دین پر عمل کرنے والے چند ہی رہ جاتے ہیں, یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے. لیکن بدقسمتی سے نام نہاد مسلمان مسلمانوں کا آپس میں ٹکرا رہے ہیں, ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں. یہودیوں کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں لگتی ہے, شیعوں کے خلاف مسلسل فتویٰ ہے. یہودیوں کے خلاف خودکش حملے نہیں ہوتا ہے, شیعوں کے خلاف خودکش حملے ہوتے ہیں. اس طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں تاکہ مسلمان کمزور ہو جائے. ایام عزاداری غم اہل بیت ہے. ہم مصائب اہل بیت سے سب سے بڑا پیغام صبر کا پیغام ملتا ہے کہ دین کے راہ میں حسین نے اتنی عظیم قربانی دی, سید سجاد نے اتنی عظیم قربانی دی, تو ہم سے جتنی قربانی دین کے راہ میں دی جاتی ہے ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں. روحانی لحاظ سے, نفسیاتی لحاظ سے آمدگی ہماری قوم میں ہے, اسی لیے عزاداری کرتے ہیں نا کہ حسین جیسے نے قربانی دی ہے تو آپ کو بھی دینا ہے. سید سجاد عاشور کے بعد عظیم ذمہ داری آپ نے قبول کی ہے, قیام کربلا کے یہ زمین فراہم کرنے والے امام مشتبہ تھے, اس انقلاب کو وجود میں لانے والے حسین تھے, انقلاب کے ثمرات کو عملی کرنے والے سید سجاد تھے, زینب الکبریٰ تھی. میں نے عرض کیا سید سجاد سب سے زیادہ مظلوم امام. جب مولا امیر المؤمنین کے زمانے میں جناب سید کی شہادت پیش آئی, آپ ان حالات کو دیکھیے, علی صبر کا پہاڑ ہے, صبر کے سمندر ہے,
سیدہ کو غسل دے رہے ہیں, اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں, رو رہے ہیں دیوار سے ٹیک لگا کر. اسناد کہتے مولا آپ کو تو چاہیے ہمیں تسلیت دے, ہمیں تسلی دے, آپ خود رو رہے ہیں. فرمایا زہرا نے اب تک اپنے پہلو کے زخم کو چھپائے رکھا تھا, آج میں نے دیکھا. جناب سیدہ کو غسل اور کفن دینے کے بعد علی جناب سیدہ کو دفن کرنے کے لے جاتے ہیں. جب لحد میں اتار رہے تھے علی نے فرمایا رسول اللہ امت نے بے وفائی کی, امت نے ظلم کیا, آپ اپنی بیٹی سے پوچھیے, بیٹی سے پوچھیے, آپ کی بیٹی بحیا ہے خود نہیں بتائے گی, اصرار کے ساتھ پوچھیے تو بتائے گی امت نے جو کچھ ظلم فرمایا. اس کے بعد علی جملہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ قل عن صفیتک صبری ورق عنها تجلدی, یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے میرے صبر میں کمی آئی, میرے برداشت میں کمی آئی. بزرگان علماء فرماتے ہیں کہ وہ کون سا غم تھا, وہ کون سی مصیبت تھی جس کو علی برداشت نہیں کر سکتے, رسول خدا کے پاس شکایت کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے میرے صبر میں کمی آئی. علی نے کون سی مصیبت ایسی تھی جو علی کے لیے ناقابل برداشت ہے؟ فرماتے ہیں ایک غیرت مند انسان کے لیے سب سے بڑا غم یہ ہے کہ اس کے ناموس کی طرف کوئی غیر تازیانہ اٹھائے, غیر تازیانہ اٹھائے, سب سے ناقابل برداشت ہے. ایک ذاکر اہل بیت ایک عالم دین نقل کر رہا تھا, ایک دن میں نے اپنی زوجہ کو تھپڑ مارا, بعد میں کسی جوان سے نقل کر رہا تھا وہ کہ بعد میں میں پشیمان ہو گیا, اپنی زوجہ سے معافی مانگی, زوجہ نے کہا تم میں تمہاری زوجہ ہوں, میں نے معاف کر دیا, کوئی حرج نہیں, لیکن اگر دوبارہ مارنا چاہتے ہو ہماری 4 سال کی بیٹی کے سامنے نہ مارنا, جب سے تم نے مارا ہے یہ میرے رخسار کو دیکھتی رہتی. علی کی صبر میں کمی آئی اس لیے کہ تازیانہ اٹھا, ایک دفعہ تازیانہ اٹھا, سلام ہو کر بلا میں سید سجاد پر آپ نے بارہا بارہا تازیانہ اٹھتے ہوئے دیکھا سیدانیوں کی طرف. آپ کو یاد ہے نا ظہر یازدہم جب قافلہ کا گزر ہوا مقتل سے, تمام سیدانیاں تمام اسرا آل محمد بے اختیار اپنے اپنی سواریوں سے زمین پر گر پڑے, ہر ایک اپنے وارث کی تلاش میں نکلے, اپنے شہید کی تلاش میں نکلے. شہزادی سکینہ اپنے بابا کی لاش پر پہنچی, پہنچتے ہی گر پڑی, غشی کے عالم میں چلی گئی. عالم غشی میں وہ مشہور اشعار جو منقول ہے, فرمایا میرے شیعو جب بھی تم نے کسی غریب کی خبر سنو تو میری یاد کرنا. جناب سکینہ کو رونے کی اجازت نہیں دیتے, دشمن رونے کی اجازت نہیں دیتے. میرے خیال ایسا ہے کہ جناب سکینہ سوچ رہی تھی میں جن جی بھر کر روؤں گی بابا پر, پھر موقع نہیں ملے گا. بابا نے بھی فرمایا تھا ظہر عاشورا عصر عاشورا جب میدان کی طرف جا رہے تھے سکینہ نے راستہ روکا, بابا اگر آپ کو جانا ہے ہمیں مدینہ پہنچا دیجئے پھر اس میدان کی طرف چلے جائیے. وہاں پر حسین نے فرمایا لا تحرقی قلبی بدم ایک حسرت سکینہ, اپنے آنسوں کے ذریعے میرے دل کو کباب نہ کرنا, میرے بعد آپ کو رونے کا بہت موقع ملے گا. لیکن مولا سید شہدا آپ کی بیٹی سکینہ کو رونے کی اجازت نہیں ملی, شیر تازیانہ لے کر آتا ہے سکینہ کو بابا کی لاش سے جدا کرتا. سید سجاد کی مظلومیت تو آپ دیکھیے کہ امام جعفر صادق کی دولت سرا میں مامون کے حکم سے آگ لگا دی گئی. امام جعفر صادق اس آگ کے درمیان جا رہے تھے, آگ بجھا رہے تھے, سیدانیوں کو تسلی دے رہے تھے, فرما رہے تھے میں حضرت ابراہیم کا فرزند ہوں, آگ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. دوسرے دن ایک صحابی آپ کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا آپ رو رہے ہیں, ابر بہار کی طرح آنسو بہا رہے ہیں, عرض کے مولا خیریت سے تو گزری؟ فرمایا خیریت سے تو گزری، لیکن میں نے کل کے جب منظرہ دیکھا کہ میں ہوں، میں مدد کر رہا ہوں، آگ بجھا رہا ہوں، اس وقت بھی اس کے باوجود سے دانیہ پریشان ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں، دوسرے کمرے سے تیسرے کمرے میں اس منظر کو دیکھ کر شام غریبان کا وقت آیا جب خیموں میں آگ لگی تھی۔
الا لعنة الله يرحم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم إنا نسألك ونقسم عليك اسمك العظيم العظام الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله۔ خدایا ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، خدایا ہمیں حسین کے حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرما، خدایا عزاداری کے پیغام سے، حقیقت عزاداری سے ہمیں آگاہ فرما، خدایا خدایا ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، تمام حاضرین کی جو بھی حاجات شریعہ ہے بحق شہداء کربلا ان حاجات کو پورا فرما، تمام حاضرین کے جو بیمار ہے انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما، ہمارے اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما، ہماری مساجد، امام بارگاہیں، دینی مراکز، علماء کرام، مراجع اعظم، رہبر معظم انقلاب کی تائید اور مدد فرما۔ خدایا مجاہدین اسلام جہاں کہیں بھی ہو ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، دشمنان اسلام، کفار، مشرکین، منافقین، تکفیری، ناصری، دہشت گرد سب کو خدایا نیست و نابود فرما، خدایا ہمارے اس ملک میں امن امان برقرار فرما، ہمارے ملک کو روز بروز ترقی عطا فرما، خدایا پورا عالم اسلام خصوصاً پاکستان میں مسلمانوں کو اسلامی حقیقی نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام حاضرین کے مرحومین اور شہدائے ملت کے لیے سورہ فاتحہ۔